بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 جون 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں متقین کے اوصاف اور حرمت سود کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورة آل عمران کے 14 رکوع کی کچھ آیات ہیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں. تذکیر بالقرآن کے حوالے سے آج کے جمعے کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا. ہمارے اس مسجد کے ایک نمازی ہیں، وہ بہت عرصے سے مجھ سے فرمائش کر رہے تھے کہ سود کے حوالے سے بہت مغالطے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور عام تصور یہ ہے کہ وہ سود کے جو دونا دوں کہلاتا ہے، یا دگنا چوگنا کہلاتا ہے، یا سود مرکب کہتے ہیں، یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ تو شاید حرام ہے، لیکن اور دوسری شکلیں جو ہیں، جو بینک انٹرسٹ عام طور پر ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہے. اسی طرح کاروباری معاملات میں کسی سے آپ نے انویسٹ کر دی اپنی رقم کے اتنے فیصد مجھے ہر مہینے یا ہر سال دیتے جانا، یہ انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ربا نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بڑے سخت احکامات آئے. تو ان کی فرمائش تھی کہ میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں اور جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے رکھی جائے اور غلط فہمی کو دور کیا جائے. کافی عرصے سے یہ مجھ پر قرض تھا. یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی آیت اسی موضوع پر ہے، اور میں انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو آخر میں کروں گا. پہلے ہم ان آیات کا ایک رواں مطالعہ کر لیں. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعافا مضاعفا. اہل ایمان، سود مت کھایا کرو. ربا، لفظ ربا قرآن میں آیا، جس کا اردو ترجمہ ہم کہتے ہیں سود. اضعافا مضاعفا، کئی حصے زائد کر کے، دونا دوں، دگنا چوگنا، یہ بہت سے الفاظ اس کے لیے آتے ہیں. اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا ہوا. تو ایک زمانے میں یوزری کا کانسیپٹ تھا، یوزری، یہ بنیا جو سود خور، سود خور ذہنیت، وہ کسی کو قرض دیتا تھا اور جب وقت پر واپسی ادا نہیں ہو رہی تو وہ مزید اور عرصے کے لیے مزید بڑھا کر اس کی ریشو، وہ پھر کچھ اور عرصے کے لیے طے کر لیتا تھا، اور اسی طریقے سے ہر دفعہ اس کی ریشو بڑھتی چلی جاتی. سود مرکب بھی اسے کہتے. یہاں اس کے بارے میں آیا، لیکن یہ ابتدائی حکم ہے. سود کے حوالے سے آخری حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. ابتدائی حکم کے طور پہ فرمایا وہ سود مت کھاؤ کہ جو دگنا چوگنا ہوتا ہے، مرکب ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. لا تاکن ربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ. اصل میں ہمارا تصور کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ملے. سب سے بہتر بزنس وہ ہے کہ جس میں آپ کو یہ امکان نظر آ رہا ہو کہ اس میں منافع کا ریشو سب سے زیادہ ہوگا. ہر شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بزنس کر سکے، اور جب بینک بیلنس میرا بڑھتا چلا جائے اور میری احساسیں بڑھتے چلے جائیں، یہ کامیابی. اور آج کا مسلمان اگرچہ آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کا ایمان دنیا پر ہے، وہ بھی اسی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے. الا ماشاء اللہ، ہزار میں چند دیکھوں گے، باقی تصور یہ ہے. لیکن فرمایا لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. یہ تقوی کی زندگی ہے جو تمہیں فلاح سے ہمکنار کرے گی. تقوی کی وجہ سے حرام سے بچ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے فلاح اور کامیابی کا راز ہے. تقوی کے حوالے سے تو یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ تقوی کی وجہ سے حرام کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اور راستے نکالتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ اس کام سے ناراض ہے، اگرچہ اس کاروبار میں فائدہ تو بہت ہو رہا ہے لیکن اس میں حرام کی آمیزش ہے، میں چھوڑ دوں. اگرچہ آج کی بینک کی نوکری جو ہے اس کے اندر اس سے بڑا چارم ہے، اس میں ترقی کے ذرا بڑے امکانات ہیں، فیوچر بن جاتا ہے، سہولتیں ہی سہولتیں، تو پرائیورٹی نمبر ون تو یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ سارے کا سارا ہے ہی حرام کا بزنس، اور مجھے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا، چھوڑ دے. فرمایا جو اس طرح سے کوئی شخص حرام سے بچے، یا جعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ انہیں ان ایسے ذرائع سے رزق پہنچاتا ہے جس کی اس کو کوئی توقع ہی نہیں ہوتی، اس کے سان گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی میرا رزق آ سکتا ہے. اس لیے کہ راستے کھولنے والا وہ ہے، مسبب الاسباب وہ ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. لیکن بات ساری یقین اور ایمان کی ہے. ہم کامیابی کسے سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں ہمارے کھتے بھر جائیں، بینک بیلنس زیادہ ہو، یہاں کے ہمیں تمام سہولیات حاصل ہو جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی تقویٰ کی زندگی گزار کر اصل کامیابی ہمیں ملی. اس لیے کہ لفظ تقویٰ پر گفتگو پہلے بھی بہت دفعہ ہوئی ہے، لیکن ایک چیز کا میں پھر حوالہ دوں گا. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، جنت کن کے لیے ہے؟ ہر شخص کے لیے جو کلمہ گو ہوگا. ابھی ہم سورہ نساء کی آیات پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان زبان سے کلمہ ادا کرتے ہو، سچا ایمان لاؤ اللہ پر. یہ والا ایمان معتبر نہیں ہے وہاں تمہارے،
دنیا میں کام آئے گا، معاشرے میں مسلمان سمجھے جاؤ گے، لیکن اللہ تو دیکھتا ہے وہ دلی یقین والا ایمان ہے یا نہیں، وہاں آخرت میں وہ کام آنا. تو جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین. ایک جگہ نہیں، بیسیوں جگہوں پر قرآن مجید ان المتقین فی جنات ونہار، ان للمتقین مفازا، کامیابی کن کے حصے میں آنے والی ہے؟ متقین. ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی مقام امین. جنت میں داخل وہ ہوں گے جو متقی ہیں. نام لیوا تو بہت ہے، کلمہ گو تو بہت ہے، تو متقی کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ متقی ہوتا کون ہے. ہم بھی جنت میں جانے کے امیدوار ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، پیدائشی حق. لیکن قرآن جب کہہ رہا ہے کہ داخل ہوں گے متقین، تو پتہ لگنا چاہیے، ہمیں اس کی جستجو ہونی چاہیے کہ متقی کسے کہتے ہیں. یہاں اسی متقین کی کچھ شرح آگے آ رہی ہے، کون ہیں وہ متقین، ان کے اوصاف کیا ہیں. اگرچہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی فرما دیا گیا تھا ھدًى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. مختلف جگہوں پر ان کے اوصاف ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے وہ کیا ہے؟ خدا خوفی، اس بات کا یقین کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہوں، اور اس کا پورا یقین کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، لہذا میں گناہ سے بچوں، حرام سے بچوں، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچوں. یہ روش ہے تقویٰ کی، یہ ہے متقی. جب بچیں گے اللہ کی نافرمانی سے، تو پھر کریں گے کیا؟ وہ کام جو اللہ کو پسند ہے. چنانچہ ان کی وضاحت مختلف جگہوں پر ہے، یہاں پر بھی آ رہی ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بچو اس آگ سے کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. خطاب سارا کس سے ہو رہا ہے؟ اہل ایمان سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ. یہ تقوی کا تقاضا بھی قرآن کرتا ہے اہل ایمان سے. ایمان لے آئے ہو، اب تقوی والی زندگی گزارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. چنانچہ یہاں دو تین مرتبہ یہ لفظ آئے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور کرو کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سودی کاروبار میں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، مستقبل بڑا روشن نظر آ رہا ہے، لیکن وہ مستقبل دنیاوی مستقبل ہے. کیریئر اس کے حوالے سے بڑے امکانات، خوش نما امکانات ہیں، لیکن چھوڑو، ختم کرو اس سلسلے کو. اور اصولی بات، تقویٰ کی بات جو میں عرض کر رہا تھا، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، یہ ہے اصل مفہوم. اور امپلائڈ کیا ہے؟ جب آپ اس سے بچیں گے تو پھر کس رستے پر چل رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کا راستہ. یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر ایک پورے بندہ مومن کی تصویر مکمل ہو جاتی ہے. حرام سے، گناہ سے، نافرمانی سے بچنا، اور کام وہ کرنا جو اللہ اور رسول کے پسند کے ہیں، اور زندگی کے ہر گوشے میں یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا فیصلہ کیا ہے، میں نے تو اس رستے پر چلنا ہے، بس یہ روش درکار ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ اگلی آیت بڑی عجیب ہے، اس میں جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، اور لپکو اور دوڑو کس کام کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت عرضها السماوات والارض, اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. دیکھیے, ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ترغیب اور ترہیب. بچے کو آپ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اس وقت محنت کرو, پڑھائی کرو, اس کا یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوگا, مستقبل سنور جائے گا. یہ ہے ترغیب, لالچ دینا, ایک مستقبل, بہتر مستقبل کے امکانات ان کو بیان کرنا کھول کے. ترغیب کیا ہے؟ نہیں پڑھو گے تو اس کا پھر یہ نتیجہ نکلے گا, پھر تمہاری مثال اس بھنگی کسی ہوگی جو باہر جھاڑو دے رہا ہے, پھر تمہارا انجام یہ ہوگا اور یہ ہوگا. اسے کہتے ہیں ترہیب, ڈرانا, خبردار کرنا, خوف زدہ کرنا. اللہ تعالی کے حوالے سے اور اللہ پر ایمان اور آخرت اور نیکی, اس سب کے حوالے سے قرآن مجید نے ان تمام اسالیب کو اختیار فرمایا. آئیڈیل سب سے اوپر تو یہ ہے کہ وہ ہمارا محسن ہے, اسی نے ہمیں شرف انسانیت بخشا, اس کے انعامات احسانات اتنے ہیں کہ ان کو ہم گن نہیں سکتے, اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے. جو حسن نظر آ رہا ہے اصل میں اس کا منبع اور چشمہ تو وہ ہے, سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق ذات وہ ہے اور کوئی نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ سب سے اونچا مقام ہے کہ میں نے اللہ کی بندگی کیوں کرنی ہے, اللہ کی غلامی کیوں اختیار کرنی ہے؟ اس لیے کہ واقعی وہ میرا محبوب حقیقی ہے, مجھے ہر اس کے اشارے پر چلنا ہے, میں اس کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہے. کوئی ایسا کام کروں جسے وہ ناراض ہو جائے, محبوب حقیقی کا کانسیپٹ ذہن میں ہوگا تب بات واضح ہو جائے گی. ہر وقت یہ فکر دامن لیے, مجھے اپنے ہر عمل سے اس کو راضی کرنا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اس کی رضا ہی میرا مقصود ہے, منتہا مقصود. جسے خود قرآن نے کہا کہ جنت اور دوزخ کا معاملہ اپنی جگہ, جنت کی ترغیب ہے, دوزخ سے ڈراوا ہے, لیکن ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا یہ سب سے اونچی ہے, یہ سب سے اوپر. اصل جذبہ محرکہ یہ ہے, لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کم تر ذہنی سطح کے لوگوں کے لیے دوسری چیزیں بھی بتانی پڑتی ہیں. جو سچے اہل ایمان ہیں وہ تو ان کے لیے محبوب حقیقی ہے ہی اللہ, لہذا انہیں جنت کے حوالے سے کچھ کہنے کی اور دوزخ کے حوالے سے ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ایک اعتبار سے اس سے بلند ہو جاتا. لیکن تمام انسانوں کے لیے کا معاملہ ہے, سب کا ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا, سب کا ایمانی لیول ایک نہیں ہوتا, اور سب کو اس کے سارے سے بچانا ہے. لہذا ترغیب اور ترہیب. دوزخ کا بار بار ذکر کیوں ہے؟ کہ انجام وہ ہوگا اگر اس رستے پر نہ چلے. یہ صراط مستقیم جو اللہ نے بتا دی ہے, یہ قرآن و سنت کا بتایا ہوا راستہ, نہیں چلو گے تو انجام بہت بدترین ہے, انتہائی ہولناک. یہ ترہیب. اور دوسری طرف تم ایک بہتر مستقبل کے ہر وقت طلبگار ہوتے ہو, دنیا میں بھی خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہو, خیالی جنت میں رہتے ہو, یہ مل جائے, وہ مل جائے, فنا مل جائے, اور یہاں بھی مختلف لیولز ہیں. کسی کے لیے اس کا منتہا مقصود یہی ہے کہ پانچ مرلے کا ایک مکان ہی مل جائے. شہباز شریف صاحب نے جو آشیانہ اسکیم دے دی ہے, اگر وہ ایک مل گیا مجھے تو بس میرا مقصد مسئلہ ہو گیا. بہت سے لوگ وہ ہیں جن کا یہ لیول, کچھ اس سے کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں ڈیفنس میں پلاٹ ہونا چاہیے, اس کے بغیر تو زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے, ناقص سے ادھوری ہے, بس انہی کے لیے ہلکار ہو رہے ہیں. تو واقعی اگر تمہیں مستقبل بہتر چاہیے اور لگژری چاہیے تو پھر محنت کرو, کوشش کرو اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, پانچ برلے اور پانچ کنال کے مکان کے لیے ہلکان ہوتے پھرتے ہو. واقعی محنت کرنی ہے, کچھ حاصل کرنا ہے, تو راستہ تو یہ, اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی. چنانچہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے, معاملہ ترغیب کا ہو, ترہیب کا ہو, وہ اللہ کی محبت کا ہو, چلنا قرآن و سنت کے بتائے ہوئے راستے پر ہے, کامیابی اس میں. لہذا قرآن نے اب یہاں پر ترہیب والا معاملہ, وسارعوا, ترغیب, وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اب انسان کا اپنا ایک تصور ہے آسمانوں اور زمین کا, اور ظاہر ہے کہ اس کے سوچ کے پیمانے محدود ہیں, لیکن کائنات کی وسعتیں, ظاہر بات ہے کہ ان کا تو ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے. جو تمہارا تصور ہے جنت کا آسمان اور زمین کا, اتنی تو ایک جنت ہوگی. جیسے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ایک درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو یوں دیکھے گا جیسے زمین پہ بیٹھ کے تم ستاروں کو دیکھتے ہو. وہ جنت, وہ وسعت اس کی. اور مفسرین نے لکھا یہاں عرض کہا گیا, چوڑائی, لمبائی کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اس کی چوڑائی اتنی ہے. بہر کیف یہ ہے کہ محنت کرنا ہی ہے تو کچھ اس کے لیے کرو, یہی محدود سی زندگی ہے. ادھر لگا لو گے تو بس آخری کچھ سال زندگی کے شاید تمہارے اچھے گزر جائیں گے, لیکن اس میں بھی فکر پڑی ہوگی, یہ نہ چھن جائے, وہ نہ چھن جائے, فلاں ہو گیا, فلاں ریسٹرکشن. اور وہاں پر وہ نعمتیں ہیں جو ابدی ہیں, دنیا کی نعمتوں سے کروڑ ہا گنا اعلی ہیں. اور پھر وہاں سے ان سے استفادے کا بھی جو موقع وہاں ہوگا دنیا میں ہے ہی نہیں. تو بھاگو دوڑو, بلکہ سورہ حدید میں الفاظ ہیں, یہی مضمون آیا, سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, ایک دوسرے سے آگے نکلو اس کام میں, کمپیٹ کرو, مسابقت کرو. دنیا کی دوڑ میں آگے نکلتے ہو, تمہارے ذہن میں ٹارگٹ ہوتے ہیں, مجھے فنا تک پہنچنا ہے, اور اگلی منزل یہ ہے, اس کے بعد اس کو کراس کرنا ہے, پھر اس سے آگے جانا ہے. یہ انسان میں جذبہ ہے مسابقت کا, کمپٹیشن, اس کو اس رستے پر لگاؤ, اس جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. باقی یہ ہے ترغیب کا انداز جو یقیناً قرآن مجید میں ہے, اور اس کی اپنی افادیت. اعدت للمتقین, بات کہاں آ کر ختم ہوئی, وہ جنت تیار کس لیے, کس کے لیے کی گئی ہے, متقین. خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے, کہا گیا تم سب کے لیے نہیں ہے, وہ متقین کے لیے, جو تم میں سے متقی. اب متقین کے کچھ اوصاف بیان ہو رہے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء, وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی, خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی, ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. دیکھیے جس کی منزل وہ آخرت ہے, وہ تو چاہے گا نا میں سب کچھ وہاں جمع کراؤں, مجھے وہاں ملے. ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہیں وہ باہر کے بینکوں میں جمع کراتے ہیں پیسے زیادہ تحفظ کے لیے, جہاں سے انہیں امید ہوتی ہے کہ آخری پناہ گاہ وہ ہوگی. پاکستان سے تو حالات پتہ نہیں کیسے, یہاں سے تو جانا ہی ہے, پہلے انتظام کر رکھو. یہاں سے ہم نے جانا ہے, باہر جانا ہے نہیں جانا یہ تو پتہ نہیں, لیکن اصل منزل وہ ہے, وہاں تو لازماً سب کو جانا, اور سب سے زیادہ ضرورت وہاں پہ ہوگی. وہاں انسان کی خواہش یہ ہوگی کہ کاش میرے پاس زمین بھر سونا بھی ہوتا تو میں اس جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے سب کچھ دے دیتا, کاش میرے بس میں ہوتا تو میں جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی اولاد کو اپنے بدلے فدیے میں دے دیتا کہ انہیں جہنم میں ڈالو, مجھے کسی طرح بچاؤ. ضرورت وہاں ہوگی، لہذا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے رہیں اللہ کے لیے، وہاں جمع کراتے رہیں اور اپنا اصل مستقبل سیکیور کرتے رہیں، تنگی میں ہوں خوشحالی میں ہوں وہ بہرحال نکالتے رہتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اپنے اصل مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ. متقین کے لیے جنت ہے تو وہ متقین کے اوصاف یہ ہیں کہ انہیں ہر وقت فکر اس کی ہوتی ہے آخرت. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، یہ ایک اور وصف، غصہ جو ہے وہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن غصہ کرنا یہ جب انسان اس کے اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو اب شیطان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر شیطان اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ چند روپوں پر قتل ہو گیا، مسئلہ وہ چند روپے کا نہیں تھا، اس چند روپے پر جو جھگڑا ہوا، اس پر جو گالم گلوچ ہوئی، اس پر جو غصہ آیا، اس پر قتل ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بات تنازع بڑھ جائے اور غصہ بے لگام ہو جائے تو پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر زبان سے وہ کچھ نکلتا ہے کہ ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے، اس کے روپ سے ازالہ نہیں ہے، اور وہ زبان کی کھیتی جو چلتی ہے تو پھر اس کے نسلوں تک اس کے برے اثرات جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو غصے کو پینے والے، اللہ کو پسند ہے غصہ پینا، غصے پر اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، جیسے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، نفسانی خواہشات ہیں، ایک بندہ مومن ان کو بے لگام نہیں چھوڑتا، وہ پابند ہے. حدیث میں جو آیا یا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کس معنی میں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مومنوں کے لیے بس یہاں پہ حالات ہر وقت ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی قید خانے کا قیدی ہو، مجرم ہو، نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ قید میں بھی ایک شخص پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے سارے کام نہیں کر سکتا، وہ قید میں ہے، وہ حدود ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، ان قواعد کی پابندی اسے کرنی پڑے گی، وہ آزاد مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. ایک بندہ مومن نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا، اب وہ پابند ہے اس کے احکام کا، اس کی بتائی ہوئی حدود کا، چنانچہ وہ اپنے نفس کو بھی لگام دے گا اللہ کی خاطر، حرام خوری سے بھی بچے گا، گناہ سے بچے گا، غلط کام سے بچے گا، فحاشی اور عریانی سے بچے گا، ان سب سے بچے گا. اسی طریقے سے یہ غصہ بھی انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، اللہ کی خاطر اس پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اس سے بہت سارے فسادات پھیلتے ہیں اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے، نصیحت کیجیے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. اس نے پھر پوچھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا، آپ نے پھر یہ جواب دیا. یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، جیسے بالکل صحیح کہتے ہیں علماء، کہ جیسے ایک حاذق حکیم ہوتا ہے سمجھدار، وہ ہر شخص کو اس کے مزاج کے حوالے سے کچھ نسخے تجویز کرتا ہے، تو باطنی امراض کے لیے بھی یہ حکماء ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے اونچا ہے، منہ زکی ہیں. آپ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر سب سے بڑی اصل خرابی یہ ہے، لہذا بار بار یہی تھا. اسی حوالے سے وہ حدیث بھی سامنے رہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، کتنے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں کسی مخالف کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، زوراور شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے غصے کے وقت، یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر. تو قوت کا اصل مظاہرہ یہ ہے، پہلوان اصل میں یہ ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ بھی ایک بہت اچھا وصف ہے جو اللہ کو پسند ہے. کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کرو. ایک معافی وہ ہوتی ہے کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، پوری کوشش کی ہے کسی طرح بدلہ لے لیں، عدالتوں کے بھی ہم نے جو ہے وہ چکر لگائے ہیں، کنڈے کھٹکھٹائے ہیں، انصاف نہیں مل رہا، تو آخر میں معاف، قہر درویش بر جانے درویش، یہ معافی نہیں. معافی یہ کہ انسان بدلہ لینے پر قادر ہو اور پھر معاف ہو، اصل میں یہ ہے جو بہت اونچی شے ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو. یہ درجہ احسان ہے. ایک آدمی قانونی طور پر اسلام کے اندر، شریعت میں، ہمارے دین میں حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بدلہ لے، یا انصاف کے لیے عدالت تک کنڈا کھٹکھٹائے، وہاں سے اسے انصاف دیا جائے. اسلامی حکومت ہوگی تو ملے گا، نہیں ہوگی تو وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. ہمیں یہی نظام پسند ہے جس میں کھلے عام چلتے ہوئے شخص کو جو ہے وہ رینجرز کا شخص گولی مار کے ہلاک کر دے، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. اسلام میں تو ایسا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہزار مجرم چھوٹ جائیں لیکن کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے، یہ اصول ہے. شک کا فائدہ بھی ملزم کو دیا جائے، اور جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے وہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی. اسلامی اصول ہمیں نہیں پسند، ہمیں یہ نظام پسند ہے. اب ٹی وی کے اوپر ایک منظر آ گیا تو ساری قوم کو آگ لگ گئی، اور پچھلے 10 سالوں سے کیا ہو رہا ہے 9/11 کے بعد سے، امریکہ کی جنگ میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ہزارہ بے گناہ مارے ہیں اسی طرح ماورائے عدالت، ہزارہ آج تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ لاپتہ لوگ جو تھے انہی کی وجہ سے تو مسئلہ اٹھا تھا. وہ افتخار حسین چودھری صاحب جو منظر عام پر آئے تھے، انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا، مسنگ پیپل بتایا جائے، حکومت بتائے کہاں ہیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے، اپنے شہریوں کو جب چاہے اٹھا لیا اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہیں سالہ سال تک. کیا اندھیر نگری. تو اصولی طور پر تو ہر شخص حق رکھتا ہے، اور اس کو شریعت حق دیتی ہے، اور اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس کو حق دلائے. اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بدلہ لے، اتنی ہی زیادتی کر سکتا ہے. لیکن ایک درجہ احسان ہے، واللہ یحب المحسنین، قانون سے اوپر کا درجہ ہے. آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ اب محبوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں، یہ خصوصی مقام ہے، یا عباد الرحمن خصوصی بندے. تو ایسی بھی مثالیں معاشرے میں ہوں تو اس سے پھر ایک بڑی خوشگوار فضا بنتی ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو بدلہ لے سکتے تھے، انہوں نے نہیں لیا، معاف کیا. لیکن قانون کا اور اسلامی حکومت ریاست کا فرض ہے کہ ہر شخص کو انصاف فراہم کرے، یہ تو ہونا ہی چاہیے. عام حالات میں یہی اصول ہے، ایکسیپشن یہ ہے کہ کبھی کبھی معاف بھی کر دیا، لیکن معاف کرنے کا اختیار بھی اس کو ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، حکومت کو نہیں ہے، صدر پاکستان کو نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہے. واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ حرکت کا ارتکاب ہو جائے، کوئی گناہ کا کام، کوئی بے حیائی کا کام، یا وہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھیں، کوئی بھی گناہ انسان نے کیا، اصل میں وہ اس نے اپنے ہی جان پر ظلم کیا، نقصان تو اسے ہونا ہے. جب کسی سے کسی گناہ کا صدور ہو جائے ایسے لوگوں سے، کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً یاد کرتے ہیں اللہ کو. یعنی نادانی میں، جذبات کی روح میں بیٹھ کر کسی وقت تھوڑا غصے میں اشتعال آ گیا، ہو گئی اونچ نیچ، تو یہ نہیں ہے کہ اب اس رستے پر چل پڑے تو بس اسی رستے پر چلنا ہے، نہیں، فوراً انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ہم سے غلطی کا ارتکاب ہوا، پلٹتے ہیں اللہ کی جناب میں، یہ وہ توبہ ہے، استغفار، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی طرح متوجہ ہونا۔ پھر کوئی توبہ کے لیے استغفاری کلمات ادا کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، یہ سارے عمل جو ہیں اب وہ اس رخ پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے اس گناہ پر، اپنے اس جو بھی کوتاہی ان سے ہوئی ہے اس پر وہ استغفار کرتے ہیں اپنے رب سے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو بخشنے والا کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے، کسی کو اختیار نہیں، ایک ہستی ہے جسے اختیار ہے، اور اس کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے اور فوراً توبہ کرو اور سچی توبہ ہو تو اس نے طے کر لیا کہ اس کے ذمے ہے معاف کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا، وقت کم ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ وہی معاف کر سکتا ہے اور وہ معاف کرتا ہے جو سچی توبہ کرے، یہ اس کا کرم ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ جو متقین ہیں جن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جن کے لیے وہ جنت ہے، فرمایا کہ وہ اپنی اس حرکت پر پھر اصرار نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں ہے کہ پرنالہ وہیں گر رہا ہے، استغفار بھی کر لیا اور وہ گناہ کا ارتکاب بھی جاری ہے، نہیں، اپنی اصلاح کرتے۔ اور اپنی اصلاح کے حوالے سے، کیونکہ ہر شخص کی قوت ارادی ایک جیسی نہیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو مفسرین نے اور علماء نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح ہے کہ پورا عزم مصمم ہو کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور اس کو چھوڑنے کی انسان نے پوری کوشش کی ہو، پھر بھی اگر ارتکاب ہو گیا پھر سچے جذبے سے توبہ کرے، پھر اللہ قبول فرما لے گا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ پہلے دن سے ہی نیت میں کھوٹ ہو کہ یہ عمل تو جاری رہنا ہے، یہ کام تو چلتے رہنا ہے، ہاں ہم استغفار بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ تسبیح پھیر لیں گے صبح شام، وہ توبہ نہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے پھر اس کو دوبارہ وہ حرکت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی جانب سے ہے، بخشش، مغفرت۔ چھوٹے موٹے کچھ رہ بھی جائیں گی تقصیرات، کچھ گناہ خطائیں، وہ معاف فرمائے گا۔ وہ جنات ان تجری من تحت الانہار، اور ان کی جزا وہ جنتیں ہیں جس کا ذکر پہلے ہوا، وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ، وہ نعم اجر العاملین، اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا، محنت سب کر رہے ہیں لیکن کوئی دنیا کے لیے کر رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے کر رہا ہے، کوئی دنیا میں اپنے باس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، اسی فرق۔ تو وہ جنہوں نے واقعی صحیح رخ پر محنت کی ہے، ان کا اس سے بہتر بدلہ کوئی نہیں ہو سکتا، وہ جنت بالآخر۔ اور سب سے بڑی شے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، جو سورۃ توبہ میں ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا سود کے بارے میں، چند ایک باتیں میں اصولی بتا دوں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں ذکر تھا، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں آئے ہیں اس لیے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، کہ اہل ایمان سود مت کھایا کرو، دگنا چوگنا، دونا دوں، مختلف ترجمے کیے گئے، یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ اس آیت کے حوالے سے بعض لوگوں کو مغالطہ یہ ہوا کہ شاید کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے وہ تو حرام ہے، باقی اور انٹرسٹ کی جو شکلیں ہیں وہ جائز۔ اس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بلکہ پورا رکوع ہے سورہ بقرہ میں، سود کی قطعی حرمت کے بارے میں۔ اور سود کی یہ جو شکلیں یہاں پر ہیں، ایک تو یہ ہے نا کہ جو مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، دوسرے انٹرسٹ بھی اس معاشرے میں موجود تھے، کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ اور شکلیں بھی تھیں، چنانچہ ان کے بارے میں، سب کے بارے میں آخری فیصلہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سود میں جو کچھ ہے بس ختم کرو چھوڑو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہاں پر ربا آیا ہے بغیر کسی اضافی اس کے ایڈجیکٹو کے اور کسی صفت کے، یعنی ربا کی جتنی بھی شکلیں سب کو چھوڑو، اور اگر نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو سن لو کہ پھر اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ ہے حقیقت. چنانچہ ہمارے ہاں جب یہ بینک انٹرسٹ آیا تو لوگوں نے کہا شاید یہ کوئی اور شے ہے. بینکنگ کا نظام ظاہر بات ہے کہ وہ پچھلی صدی ہی میں قائم ہوا تھا، یہ یہود کا بنایا ہوا نظام ہے. ای بنو کی فتنہ، جی فتنہ چالاک یہود، اس میں کوئی شک نہیں، یہ چالاک عیار جو ہیں یہ ان کا فتنہ اٹھایا ہوا. تو جب نیا نیا آیا انٹرسٹ اس کا نام دیا گیا، ورنہ سود کو یوزری کہا جاتا تھا ایک زمانے میں. انٹرسٹ یہ تو وہ ایک ٹاپک ایسا ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں منافع کی بات ہو رہی ہے، سود. تو شروع میں لوگوں نے یہ سمجھا، اور علماء نے بھی جب تک اس کی حقیقت ان تک نہیں پہنچی یہ سمجھا کہ شاید یہ ربا سے کوئی الگ شے ہے. چنانچہ مصر کے علماء نے بھی شروع میں فتوی دیے کہ نہیں، یہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے، وہ ربا جس کی حکمت آئی ہے قرآن. ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود تھے، لیکن پھر جب علماء پر اس کی حقیقت کھلتی گئی اور ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو جدید معاشیات کے بھی ماہر تھے اور اسلامی معاشیات پر بھی ان کی گہری نگاہ تھی، اور وہ دونوں کا تقابل کر کے اس میں زیادہ بہتر ایک رائے دے سکتے تھے، تو نہ چاہے پھر یہ بات کھلتی چلی گئی کہ نہیں، اصل میں وہی انٹرسٹ جو ہے وہ بھی اصل میں ربا ہی کی ایک شکل. چنانچہ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت کا یہ ورڈکٹ آیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، اور اس کے اندر بڑی بحث کے بعد، کیونکہ یہ پورا عدالتی لیول کے اوپر اس پر تحقیقات ہوئی ہیں، وہ لوگ بھی آئے تھے بڑے بڑے اسکالر جو سمجھتے تھے کہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے، وہ بھی آئے کہ جو سمجھتے تھے کہ نہیں یہ ربا ہے اور حرام ہے. تو ہر طرح سے آرگومنٹیشن کے بعد اور بحث و جرح کے بعد عدالتی جو فیصلہ تھا وفاقی شرعی عدالت کا، وہ بڑا تاریخی فیصلہ تھا، اور وہ یہی تھا کہ بینک انٹرسٹ از ربا، یہ حرام ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ یہ سارا سودی نظام اولین فرصت میں اس کو ختم کر کے اسلامی معاشیات اور اسلامی مالیات کی بنیاد پر یہ سسٹم بنائے. یہ تھا ورڈکٹ جس کے اندر پوری بحث ہوئی، علماء بھی آئے، اسکالرز بھی آئے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. پھر آپ کو یاد ہوگا اس پر یو بی ایل جو ہے وہ چلا گیا تھا اپیل کے اندر اس فیصلے کے خلاف، اور پھر سلط خانے میں پڑا رہا یہ معاملہ. پھر 1998 میں یہ مسئلہ دوبارہ اٹھا تھا، اور سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ جو ہے وہاں پر جا کر پھر اس پر بحث ہوئی تھی دوبارہ. پھر ساری بحث اور ساری جرح کے بعد وہاں سے بھی یہی ورڈکٹ سامنے آیا، اور اس میں اب کوئی شبہ نہیں ہے، اور ساری دنیا کے اوپر علماء مانتے ہیں یہ بینک انٹرسٹ بھی ربا ہے، اور اس طرح کی ہر قسم کی یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب اسی کے اندر شامل ہیں. لہذا ہمیں ہر نوع کے سود سے بچنا ہے، چاہے وہ سود مرکب ہو، چاہے سود مفرد ہو، چاہے یہ کاروباری سود ہو کہ جی اتنے پیسے ہمارے آپ رکھ لیں اور ہر سال اتنا منافع دیتے جائیں اتنے پرسنٹیج کے حساب سے پرائیویٹلی آپ نے کیا ہو، یہ سب کا سب ربا. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بس صرف چند باتیں آپ حالات حاضرہ کے حوالے سے، شمالی وزیرستان پر جو دباؤ ہے امریکہ کا کہ فوجی کاروائی کی جائے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری حکومت کے بیانات مجھے تو رونا آتا ہے، پھر وہی بیانات جو مشرف کے ہوتے تھے کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں فیصلہ نہیں کریں گے، ہم اپنے مفاد میں، ہم کریں گے تو اپنے مفاد میں کریں گے. دھوکہ دینا سارے کا سارا دباؤ کا مسئلہ ہے، اور یہ ہے کہ اس کو اپنے مفاد کا لیبر لگا کر جو ہے وہ کرنا. حالانکہ ثابت ہو گیا، اس کو بھی کہا گیا تھا کہ وزیرستان میں اگر فوجی ایکشن کیا تو اس کے بڑے خوفناک نتائج نکلیں گے، اور نکلے اور بھگت رہی ہے پوری قوم. اب بھی کہتے ہیں ہم اپنے مفاد میں کریں گے. تو گویا یہ ہے، یوں کہنا کہ سورج نظر آ بھی رہا ہو تو انسان ڈھیٹ بن کے کہے کہ سورج نہیں ہے. اور یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے. 10 سال جو ہے وہ بھگت رہے ہیں ہم, اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قومی مفاد میں ہی ہم کریں گے. نیت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو روکنے والا ہے. بہرحال دوسری طرف کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی کچھ تھوڑا بہت آیا. کل پرسوں کے اخبار میں تھا کہ احمد شجاع پاشا صاحب کی جھڑپ ہوئی تھی لیون پینیٹا کے ساتھ, جو سی آئی اے کا چیف تھا اور اب ڈیفنس سیکرٹری کے طور پر اس کی نامزدگی ہوئی ہے, اور وہاں پر شجاع پاشا نے اس کے ساتھ میں بات کہی ہے کہ مائی باس از اللہ ناٹ امیرکا. نہ کرے کہ اس نے دل سے یہ بات کہی, اور جو تفصیل اخبار میں آئی ہے اس میں اسی طرح کے اور جملے بھی ہیں جس میں کھل کر اس نے کنفرنٹ کیا ہے اسے, اور بالکل اس کے دباؤ میں نہیں آیا, اور حوالہ اللہ ہی کا آیا ہے. نہ کرے کہ یہ بات ان کے صمیم قلب کے ساتھ اور واقعی وہ یہی اس کا مفہوم جو ہے سمجھ میں آتا ہے اسی مفہوم میں انہوں نے ادا کیا ہو. ابھی کور کمانڈرز کے جو اجلاس کی رپورٹنگ آج کے اخبارات میں آئی ہے اس میں بھی کچھ اگر حسن ظن سے دیکھا جائے تو کچھ اچھے پہلو نظر آ رہے ہیں کہ امریکی امداد کے حوالے سے انہوں نے جو کہا کہ یہ عوام ہی پہ لگائی جائے, یعنی ہمیں فوج کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے, انہیں وے انہوں نے یہ پیغام دیا. ان ادر ورڈز کہ اس کے امریکی امداد کے بغیر بھی ہم گزارا کر سکیں گے, اتنی بڑی مجبوری ہماری نہیں. یہ اور بھی بہت سے دردمند حلقے کہہ رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ امداد رک گئی تو گویا اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہی دن ہمارے لیے ایک واقعتاً عید کا دن ہوگا کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ سکیں گے. مشکل تو آئے گی شروع میں, تو مشکلات تو اب بھی آ رہی ہیں, ہزارہ مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں ہر وقت, اور اوپر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے آئی ایم ایف کی, ڈیفالٹ, یہ سب کچھ جو ہے اس کے بل پر ہم سے ہر چیز بنوائی جا رہی ہے, اور ہمارے ہاتھوں ہی ہم اپنے ہی مفادات کو ایک ایک کر کے قربان کر رہے ہیں اس تھریٹ کی وجہ سے. تو وہ دن واقعی ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کا ہوگا کہ امریکی امداد سے ہماری جان چھوٹے, ہم کھڑے ہوں گے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں, ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. بھٹو نے وہ بات کہی تھی, اس پر بڑی یوں کہنا چاہیے کہ واہ واہ تو ہوئی, لیکن اگر واقعی اس کو دیکھا جائے کہ ایٹم بم بنائیں گے چاہے ہمیں گھاس کھانی پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ قومی اعتبار سے اس نے وہ بات ایسی کہی تھی جو قومی جذبات کی ترجمان, اور وہ واقعی اس کو اچھی نظروں سے ہی ہمیشہ اس کو دیکھا گیا کہ ایسے جذبات کا مظاہرہ کرنا یہ قوم کے لیے بھی ایک اس کی حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے. تو یہ اب اللہ کرے کہ اسی طریقے سے ہو. اور ڈرون حملوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ اب ناقابل برداشت ہو گئے ہیں, دوسری طرف امریکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ کر رہا ہے, اب ذرا ہمت کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا اور جواب دینا ہوگا, ورنہ پھر یہ ہے کہ بے حمیتی اور بے غیرتی کہ ہم آخری حدوں تک پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں, معلوم نہیں اس کے بعد کون سی منزل ہوگی. کچھ نہ کچھ اس پر اللہ کرے کہ یہ کھڑے ہوں. باقی مجھ سے کہا گیا تھا یہ رینجرز کے ہاتھوں جو ہوا اس پر بھی بات ہو, لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک واقعہ چونکہ پبلک میں آ گیا ہے تو اس پر اتنا شور مچ گیا. پچھلے 10 سال سے اس قوم کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا, ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا, وہ سوات میں ہوتا ہے, وہ بنیر میں ہوتا ہے, وہ باجوڑ میں ہوتا ہے, وہ وزیرستان میں ہوتا ہے, اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے, بس ہم سنتے ہیں بس خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اب یہ سامنے آ گیا ہے تو اب اس کی شدت, جیسے ڈیمنڈ ڈیوس کا واقعہ سامنے آیا تھا تب ہمیں احساس ہوا کہ جو ڈرونز حملوں میں روزانہ بے گناہ بے شمار مر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی واویلا نہیں ہے, کوئی چیخ پکار نہیں ہے, کوئی احساسات میں ارتعاش نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمیں ساری قوم کے حوالے سے سوچنا چاہیے, اور چلیں کسی وجہ سے صحیح اٹھا ہے معاملہ, تو اب یہ بات سامنے آ جائے کہ اس قسم کا کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی ایجنسی ہماری کر رہی ہو, یہ حقیقتاً عوام کے ساتھ بہت بے انصافی ہے, ظلم ہے, زیادتی ہے, اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح رستے پر چلنے کی توفیق ملے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات العظیم.